جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام دار اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو، ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ مزاج گرہ میں اچھے ہیں الحمدللہ۔ ترکی کا ایک سفر کر کے حضرت واپس آئے ہیں، ویلکم بیک بھی آپ کو کہوں گا، خوش آمدید بھی کہوں گا، اور اس پر بھی آپ سے تفصیلاً کچھ باتیں پوچھنی بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے وہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور کثیر اولیاء اعظام، ان کے مزارات پر جانے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے۔ بلکہ میں یہیں سے ایک بنیادی ایک سوال ہوتا ہے، اور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف کجاوے باندھ کر سفر وہ نہ اختیار کیا جائے۔ تو میں چاہوں گا اس کا بھی کچھ خلاصہ بیان کریں، اور پھر آدمی جب مزارات پر، انبیاء کرام یا صحابہ کرام اولیاء صالحین کے مزارات پہ بھی جاتا ہے، تو اس نیتوں کے ساتھ ہی وہاں کا سفر اختیار کرنا، کیا کہتے ہیں ان دونوں باتوں میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیگر احادیث طیبہ کی طرف رجوع کریں، اور جو شارحین حدیث ہیں، حدیث کے جو شرح کرنے والے ہیں، ان کے اقوال کی طرف نظر کریں، تو اس سے کسی حدیث کی جو وضاحت ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے۔
ٹھیک ہے،
جو حدیث مبارکہ ہے کہ کجاوے جو ہیں یعنی سواریاں، ان کو تیار نہ کیا جائے مگر تین مساجد کی طرف، یعنی سفر جو اختیار کیا جائے وہ تین مساجد کی طرف کیا جائے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی بیت المقدس۔ تو اصل یہاں پر یہ ہے کہ مسند احمد کی جو حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں اور کئی کتابوں کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مسند احمد کی جو حدیث مبارکہ ہے، جو حسن درجے کی حدیث ہے، اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تین مسجدوں کی طرف سفر اختیار نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف، یعنی آپ نے جو ممانعت فرمائی ہے وہ مساجد کی طرف سفر کرنے سے منع فرمائی ہے، صرف تین مسجدوں کی طرف سفر اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہاں پر یہ غور طلب بات ہے کہ مسجدوں کی طرف جو سفر کرنے سے منع کیا گیا اور تین مسجدوں کی اجازت دی گئی، تو اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، شارحین حدیث نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ چونکہ ان تینوں مساجد کے علاوہ کوئی بھی مسجد جو ہے وہ فضیلت میں، کہ اس کے اندر نماز پڑھی جائے، اس کی فضیلت جدا گانا نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے،
آپ نے اگر فیضان مدینہ کی مسجد کے اندر نماز پڑھی یا آپ نے اپنی مسجد کے اندر نماز پڑھی، دونوں کا ثواب کیا ہے؟ برابر ہے۔ لیکن اگر آپ فیضان مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے برعکس آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، تو 50,000 گنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور آپ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو 1,00,000 گنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو نفس نماز کے اعتبار سے، نماز پڑھنے کے لحاظ سے ان تینوں مساجد کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے نماز پڑھنے کے لیے ان تینوں مسجدوں کی طرف سفر اختیار کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر اختیار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کوئی اور وجہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف کیوں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو مسجد استاد کی مسجد ہے، یعنی جس مسجد کے اندر استاد نماز پڑھاتا ہے یا جس مسجد کے اندر استاد کی حاضری ہوتی ہے، وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو طالب علم کے لیے یہ افضل ہے کہ وہ اس مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھے۔ اب یہاں مسئلہ نماز کا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے اندر کوئی فضیلت پیدا ہو جائے گی، بلکہ اس کا جو سفر ہے کہ وہ وہاں پر جا رہا ہے، اس کے اندر فضیلت موجود ہے کہ وہ اپنے استاد کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے گا تو اس کے ذریعے سے اس کو علم کی کوئی بات حاصل ہوگی۔ ان وجوہات کی بنیاد پر اس کا سفر کرنا یہ ہوتا ہے۔ مسجد جامع ہے، بڑی مسجد ہے، اس کی طرف وہ سفر اختیار کر کے گیا تو نماز کے اعتبار سے نہیں گیا، وہ اس لیے گیا کہ وہاں پہ بہت سارے نمازی ہوں گے، نمازیوں کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا، تو یوں اس مسجد کے اندر جانا اس کے لیے فضیلت کا باعث ہو جائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں خاص نماز پڑھنے کی نیت سے جانے کو منع کیا گیا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور کسی مسجد کی طرف اور نیت کے ساتھ جاتا ہے تو جانا بالکل درست ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جو میں نے دو تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یا کوئی تاریخی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو دیکھوں کہ جس کو اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنی عظمت اور توقیر کے ساتھ بنایا گیا ہے، تو میں اس کو جا کے دیکھوں تاکہ میرے دل کے اندر ہیبت پیدا ہو، میرے دل کے اندر عظمت پیدا ہو، تو اس کا یہ سفر بالکل درست ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مزارات پر جانا، مقابر اولیاء پر جانا، علماء کی بارگاہ میں سفر کر کے جانا، علم حاصل کرنے کے لیے جانا، رزق حلال کے لیے سفر اختیار کرنا، ان چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اصل یہاں پر جو منع کیا گیا ہے وہ مساجد کی طرف اس نیت سے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں،
اور وہ ثواب میں اس مسجد سے
زیادہ ملے گا، تو اس لیے منع کیا گیا، ورنہ منع کی کوئی ممانعت اس کے اندر نہیں ہے۔ ان تین مسجدوں میں چونکہ دیگر مسجدوں کے مقابلے میں ثواب زیادہ ہے، تو اس لیے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے سفر اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اب کوئی نہیں حدیث کو سامنے رکھ کر اور ویسے ہی کہے کہ کہیں بھی پھر سفر نہیں کر سکتا، تو پھر اس میں تجارتی سفر بھی آئیں گے، علم دین حاصل کرنے کے سفر بھی آئیں گے، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو ان کے ہاں جانے میں، تو یہ کئی سفر یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو بطور خاص اس نیتوں کے ساتھ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور بالخصوص انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام اور اولیاء صالحین، ان کے بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جانا، تو یہ کیا
بالکل یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جو ہے وہ احد کے شہدا کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی ان کی قبروں کو مشرف کیا کرتے تھے، ان کی قبروں پر جایا کرتے تھے، تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہوا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نہائتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرة، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تم اس کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مومنوں کی قبروں کی زیارت کی اجازت دی، چاہے وہ جنت البقیع میں ہو، چاہے جنت المعلا میں ہو، یا آپ کے شہر کے اندر کسی قبرستان کے اندر ہو۔ تو جب عام لوگوں کی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے، تو پھر اولیاء کرام کی، انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کی زیارت ہے، اس کی اجازت کیسے نہیں ہوگی؟ بدرجہ اولا اس کی اجازت ہوگی، اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، اس کے لیے تو تاکید آئی ہے اور فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، یعنی میری قبر پر نہیں آیا، تو اس نے مجھ سے جفا کی، بے وفائی کی اس نے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف سفر اختیار کرنا، اس کے لیے تو باقاعدہ علماء نے کتابوں کے اندر ابواب لکھے ہیں کہ بابو زیارت قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جو جا رہا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے جائے۔ تو ہمیشہ سے اسلاف کا، بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اولیاء کی قبروں کی طرف، انبیاء کی قبروں کی طرف، صحابہ کی قبروں کی طرف سفر اختیار کرتے رہتے تھے۔
ابھی کچھ کالز آپ کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مدنی چینل کا بہت ہی پیارا زبردست اور علمی سلسلہ دار الافتاء، بہت ماشاء اللہ عز و جل اس کے فوائد ہیں، علم میں اضافے کا بھی سبب بنتے ہیں یہ سلسلے. آج مفتی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مسجد کے اندر جو مسافر رکتے ہیں آرام کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے، یا مدنی قافلے جو مسجد کے اندر سفر کرتے ہیں اور وہاں ٹھہرنے کی جو ترکیب ہوتی ہے، اس میں موبائل وغیرہ چارجنگ کر لیا جاتا ہے، یا کوئی کپڑے دھو لیتا ہے، یا استری کر لیتے ہیں مسجد کی بجلی سے، تو یہ کیا شرعاً ان مسافرین کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مزید سوال.
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے. حضور، جو اذان کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کا اوریجنل جو پڑھنے کا انداز ہے، کیا وہ ذرا وضاحت فرما دیں، مہربانی ہوگی.
ٹھیک ہے. مسافرین کے لیے کہیں بھی جاتے ہیں، انہوں نے بطور خاص مدنی قافلے میں جو سفر کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا ہے، تو ویسے عام بھی کوئی اگر سفر کی حالت میں اور کسی ایسے مقام پہ پہنچا ہے، تو مسجد کے اندر سونا یا مسجد کو اندر اس کا اس طرح سٹے کرنا اور پھر دیگر جو چیزیں انہوں نے کہا کہ وہ استعمال کرنے کی، کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. مسجد سرائے خانہ نہیں ہے، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ جس کے اندر بندہ سٹے کرے. وہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں اس طرح کے جو مسافر ہوتے تھے وہ اسلاف ہوتے تھے جو عبادت کیا کرتے تھے. سرائے خانے الگ بنے ہوتے تھے، وہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارا کرتے تھے، تو مسجد کے اندر اس لیے قیام کیا کرتے تھے.
صحیح.
تو مسجد کے اندر اس نیت سے جانا کہ ہم کسی شہر کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں جا کے مسجدوں میں سو جایا کریں گے، تو مسجدیں اس کام کے لیے تھوڑی بنائی گئی ہیں.
صرف رات
رات گزار رہے، صبح جو ہے وہ آپ کھیل کود کے اندر گزار رہے ہیں، تو اس کی تو اجازت شرعاً نہیں ہے. نمبر ایک بات یہ. نمبر دو بات یہ کہ مسجد کے اندر جس کو شرعاً اجازت بھی ہوتی ہے، تو رہنے کی مثال کے طور پر کوئی مدنی قافلے میں گیا ہے یا کسی کوئی سنت اعتکاف کر رہا ہے تو وہ رات وہاں پہ گزارتا ہے، تو خاص وہ رات گزارنے کی نیت سے اس پہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ نیکی کی نیت سے جائے گا، عبادت کرے گا، پھر اس کو کھانے پینے یا سونے کی حاجت ہوتی ہے تو پھر وہ کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے. اب رہا استری کرنا، تو ظاہر ہے کہ استری کرنے کی تو اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
استری تو ویسے ہی جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں، تو لگ پتہ جاتا ہے کہ کتنی زیادہ اس میں بجلی کھینچتی ہے، تو اس کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کپڑے بھی نہیں دھوئے جائیں گے، کپڑے دھونے کی بھی اس طرح اجازت نہیں ہے کہ مسجد کو آپ اس طرح دھوبی گھاٹ بنا لیں اور اس پہ کپڑے دھو رہے ہوں. تو یہ چیزیں باہر سے ہو سکتی ہیں، آج کے دور کے اندر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آپ ہوٹلوں میں بھی جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ چیزیں آپ ڈرائی کلین وغیرہ کے ذریعے کروا سکتے ہیں. جب آپ نے اتنا خرچہ کیا ہے تو تھوڑا خرچہ اور کر لیں اللہ کی راہ کے اندر. اور جہاں تک رہا موبائل چارج کرنے کا مسئلہ، تو یہ بھی بعض لوگوں کو میں دیکھا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی، اور وہ مسجد کی چارجنگ پر لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر صورت میں یہ درست ہے. تو ہر صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی، حتی الامکان آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کو آپ کہیں اور سے چارج کروائیں. اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کسی اور سے چارج کروائیں، اور اگر کہیں اور سے چارج نہیں ہوتا اور آپ کا کوئی ضروری کام ہے کہ اس موبائل کے بغیر چلے گا نہیں، کہ دینی دنیاوی کام ایسا ہے اور آپ قافلے کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو پھر اس صورت میں چارج کر سکتے ہیں. لیکن تطیب قلب کے لیے، قلبی سکون کے لیے، کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ مسجد کے اندر آپ پھر دے دیجیے. یعنی اس بجلی کا بدلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے وہ رقم پھر آپ مسجد کے اندر دے دیں.
ٹھیک ہے. اور جتنی دیر پھر مسجد میں رہیں، اب ضمن اعتکاف کیا ہے وہاں 3 دن رہنا ہے، تو یہ سونا پینا
یہ جائز ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. کچھ میسیجز بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ بلی آتی دودھ پی کے چلے جاتی ہے، اب اس کو کہیں چھوڑ کے بھی آئیں پھر واپسی آ جاتی ہے، تو مار دیں اس کو، کیا کریں؟
نہیں، اس بنیاد پہ تو مارنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اس بلی کو مارنے کی اجازت ہے جو حملہ کرتی ہو.
صحیح.
حملہ کرتی ہے تو پھر اس کو کسی ایسی چیز کے ذریعے، ایسے ذریعے سے مار سکتے ہیں کہ جس میں اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے.
تو اس کو کیا کریں پھر، کہیں اور بہت زیادہ دور چھوڑ کے آئیں؟ یہ
بالکل بہت زیادہ دور چھوڑ کے آ جائیں.
اچھا، بلی کے یہ جھوٹے کا جو بیسک، تو اس کو گھر میں طواف کرنے والوں کے، یعنی آنے جانے والوں کے حدیثوں میں
پاک قرار دیا گیا ہے اس کو، لیکن ظاہر ہے کہ کراہیت جو ہے وہ اس کو نہیں مانتی. تو عام طور پہ اتنا ہوتا ہی ہے کہ دوسروں کو دیا جا سکتا ہے، تو اسی کو پلا دیں، کسی اور جانور کو پلا دیں. اور ظاہر ہے کہ رکھنے کے بھی بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں، اونچے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر بلی نہیں پہنچ پائے گی. فریج کے اندر رکھ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے, جس سے اس سے بچت ہو سکے.
ٹھیک ہے, ایک سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھی بھائی کا ولیمہ ہو اور ہمشیرہ کی اس دن رخصتی ہو, تو یہ پوسیبل ہے, ممکن ہے دونوں چیزیں ہو جائیں کہ اس کا ولیمہ بھی ادا ہو جائے؟ اور عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہن کی بھی شادی ہو رہی ہوتی تو وہ دن ایک دن بعد میں رکھتے ہیں, ان کے ولیمے کی نیت ہوتی ہے, ان کو براتیوں کو کھانا بھی کھلا دیا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ولیمہ تو سنت ہے, تو اس وہ تو فرمائے کہ ایک بکری کے ذریعے بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اور دعوت جو لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے وہ تو مباح ہے, اگر اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو ثواب کی صورت ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں تو برال دکھاوا اور مجبوری اور اس طرح کے صورتوں میں ہوتی ہے, یا خوشی کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے, تو عام طور پہ اس میں ثواب کی نیت کم ہی کی جاتی ہے, لیکن کرنا برال جائز ہے. وہ تو اگر کوئی اس میں دعوت بھی کر لیتا ہے اپنی سسٹر کی, بہن کی, اور ساتھ میں جو کھانا ہے اس میں ولیمے کی نیت ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے,
ولیمہ بھی ان کو ہو سکتا ہے. اب انہوں نے دو کا پوچھا ہے, بعض لوگ یہ بڑا کنفیوز رہتے ہیں, اگر تین ایک ساتھ شادیاں ہو رہی ہوں, یا گھر کے اندر تین بھائیوں کی ہو, یا اسی طرح ایک بھائی ہے دو بہنوں کی ہو رہی ہے, تو اس کو لوگ ایک اس نظر سمجھتے ہیں, بلکہ پچھلے دنوں ایک ایسی شادی کا ہوا بھی کہ انہوں نے قصدن ایک کو مؤخر رکھا, کہ تین ہمارے ہاں بہت ہی معیوب سمجھی جاتی ہیں, یا لوگ اب اس کو نظر لگ جائے یا کسی اور وجہ سے, کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں, دوسری بات ہے, معیوب تو عام طور پہ نہیں سمجھتے اس کو, لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ جب ایک ساتھ تین شادیاں ہوں گی تو نظر لگ جائے گی. دیکھیں, نظر تو برحق ہے, وہ کسی بھی صورت میں لگ سکتی ہے, چاہے آپ ایک ساتھ کریں چاہے آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کریں, لوگ تو نظر لگا ہی دیتے ہیں, یا لگ بھی جاتی ہے, خود اپنی بندے کی نظر لگ جاتی ہے, تو اس میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نظر کس طرح سے لگے گی, تو یہ اپنے اپنے طور پر ہے. بہرحال بدشگونی لینا کہ تین شادیاں ایک ساتھ ہوں گی, یعنی تین بہنوں کی, تین بھائیوں کی, گھر کے اندر تین نکاح ایک ساتھ ہوئے تو اس وجہ سے کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے, بدشگونی رکھی ہے, تو پھر ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی ویسے ہی نہیں کر رہا, دو کر لیتا ہے, ایک بعد میں کر دیتا ہے, ایک پہلے کر لی, ایک بعد میں, ایک اس کے بعد کر لی, تو اس کو شرعاً ممنوع نہیں کہا جائے گا, اس کی اجازت,
خود ہی وہ وقفہ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ایک سوال ہمارے پاس یہ بھائی نے جو پوچھا تھا, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح, ان کو کیا کنفیوژن ہے, یہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی آپ ہی کچھ ادا کر کے بتائیں.
دیکھیں, ایک تو ہے جو اقامت میں ادا کیا جاتا ہے, تو وہ تو ملا کے دونوں کلمے پڑھنے, حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاح,
ٹھیک ہے,
یعنی آخر میں تا کو پھر آپ ساکن کر دیں گے, پہلے والے تا کے نیچے, یعنی گول تا جو ہے اس کے نیچے آپ نے زیر پڑھنا ہے,
ٹھیک ہے,
اور دوسرے کلمے میں جب آپ حیا علی الصلاح پڑھیں گے تو گول تا یہ ہا کی صورت میں ساکن ہو جائے گا, اور اذان میں پڑھیں گے تو دونوں صورتوں میں آپ نے دونوں کلموں کے اندر ہا کو ساکن کر دینا, حیا علی الصلاح حیا علی الصلاح, یہ دونوں ہا جو ہے وہ ساکن ہو کے ادا ہوں گے. اور حیا علی الفلاح, اگر تو اقامت میں پڑھ لیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح, یہ دونوں ملا کے پڑھیں گے, تو چونکہ پہلے والے کے اوپر زیر پڑھنا ہے اور دوسرے والے کو ساکن کر دینا ہے, اور اگر اذان کے اندر پڑھ لیں تو پھر دونوں کو ساکن کریں گے, حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح.
ٹھیک ہے,
لوگ اس میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں, بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ان کلمات کے اندر, کوئی حیار کر کے بہت لمبا کر رہا ہو تو کوئی ہا کو لمبا کر دیتا ہے, کوئی لل فلا پڑھتا ہے, کوئی لس فلا پڑھتا ہے, حیا لسلا یہ بہت پڑھتے ہیں, حیا لسلا حیا لل فلا, تو یہ لل فلا لسلا نہیں ہے, یہ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح ہے.
اور بطور خاص جب بچے کے کان میں اذان دینی ہوتی ہے, عام مسجد کی اذان ہے تو سب اہتمام سے, مؤذن بھی اہتمام سے پڑھتے ہیں, مگر یہ کہ جب بچے کے کان میں تو پھر وہ جلدی جلدی, اسی طرح اقامت کے اندر بھی ایسی کچھ جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, بہرحال دھیان رکھنا چاہیے. مزید کچھ کالز.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دو میں نے سنا تھا کہ چاس کی نماز 12 رکعت پڑھنے سے وہ جنت میں اس کو بے حساب جنت نصیب ہوگی, بات صحیح ہے؟
چاس کی رکعت 12
رکعت پڑھنے پہ جنت میں محل کی بشارت تو ہے, اس طرح کی بشارتیں جو ہیں وہ چاس کی 12 رکعتیں پڑھنے کے اوپر موجود ہیں. بہرحال
ٹھیک ہے, اس کی رکعتیں ویسے کم از کم کتنی؟
2 رکعتیں ہیں, اور زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 پڑھنا ثابت ہے, اور 12 کی روایت جو ہے وہ فضیلت کی آئی بھی ہے.
ماشاء اللہ, 2, اور اگر 2 رکعتیں بھی کوئی پڑھتا ہے, 2 اشراق کی اور 2 چاس کی,
بالکل اس کی اشراق چاس کی نماز ادا ہو جائے گی, اور ہر جوڑ کا شکرانہ اس سے ادا ہو جائے گا.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور وقت کیا ہے اس کا, کتنے بجے؟ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نہیں پڑھ پائے تو اب کتنے بجے تک اس کو پڑھ سکتے ہیں؟
سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور زہوہ کبرا جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس سے پہلے پہلے اشراق و چاش کا وقت ہے۔ اگر چاہیں تو دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھی اور چاش پڑھی،
چاہے 10 بجے پڑھ رہے ہیں
10 بجے پڑھ رہے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق پڑھ لی جائے، اور جب سورج کے اندر کچھ گرمائش آ جائے، 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور سورج بلند ہو گیا اور اس میں گرمائش آ گئی ہے، تو اس وقت چاش کی نماز پڑھی جائے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے دونوں نمازوں کو ساتھ ملا کے پڑھ لیا تو یہ بھی جائز ہے،
20-25 منٹ بعد سورج نکلنے کے اگر یہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی، اور اس پہ حج کی فضیلت بھی، ثواب بھی حج عمرے کے حوالے سے ہے، بہت فضیلت والی نماز ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جی مزید سوال
مفتی صاحب سے، میرا سوال یہ ہے، مساجد کے دونوں طرف روڈ ہیں اور بیچ میں سے راستہ گزر کے دوسری طرف جانا، ایسا کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے۔
جی مزید سوال،
سوال یہ پوچھنا تھا کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے اور صدقہ کا کیا مطلب ہے؟
جی بالکل، ان کو شامل کریں گے۔ یہ جو مسجد راستے کرنا پوچھا نا، تو یہ تقریباً کافی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، اور دونوں طرف ہیں اور بیچ میں آبی مسجد کا صحن رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟
دیکھیں، مسجد کو راستہ بنانا تو ناجائز ہے، اس کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اب اس کو ندامت ہوئی تو توبہ کرے، اور مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے مکرو وقت نہیں تو 2 رکعتیں پڑھے، اب مسجد سے باہر نکل جائے۔ لیکن اس طرح سے مسجد کو راستہ بنا کے نکلنا کہ نفس مسجد میں سے وہ نکل جائے، یہ ناجائز ہے۔
ٹھیک ہے، اور ویسے ایک دروازے سے آیا ہے، ایک طرف سے آیا ہے، نماز پڑھی ہے، اب وہ
ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پھر اس میں تو اگر دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو وہ راستہ تبدیل کر کے جانا عید میں یا جمعے وغیرہ میں، وہ تو مسنون ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ہے باقاعدہ راستہ بنانا، جیسے واقعی ایسا ہوتا ہے،
نماز کی غرض ہی نہیں ہے، آنا جانا،
آنا ہے اور جانا ہے، اس کو راستہ بنانا، تو بعض اوقات عورتیں بھی اس میں سے گزر جاتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا۔ صدقہ کا سوال آیا، صدقہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، کسے کہتے ہیں
صدقہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر عمومی طور پہ جو مال نکالا جاتا ہے اس کو ہمارے یہاں صدقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی مستحق کے اوپر، کسی غریب کے اوپر، کہ جس کے اوپر دینا یہ ثواب کا کام ہے، تو اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ فقیر کو دیا، غریب کو دیا، تو یہ صدقہ ہے۔ اور اگر کسی آپ امیر کو دیتے ہیں تو اس کو صدقہ نہیں کہا جاتا، اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تحفہ اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک بنیادی اعتبار سے 2 قسمیں، صدقہ واجبہ ہوتا ہے، صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ صدقہ واجبہ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، کوئی چیز منت مانی تھی کہ یہ چیز میں نے صدقہ کرنی ہے، شرعی منت کے اعتبار سے وہ واجب ہو جاتا ہے، اس کو بھی صدقہ یہ کہا جاتا ہے۔ اور نفلی صدقے کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ کسی بھی نیک کام کے اندر آپ نے اللہ کی راہ کے اندر کوئی چیز دی ہے، تو اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ احادیث طیبہ کے اندر اور کئی نیک کاموں کو یہ صدقہ کہا گیا ہے، یہاں تک کہ اچھی بات کرنا، دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، اس کو بھی حدیث پاک کے اندر صدقہ کہا گیا ہے۔ تو ہر نیک کام کے بارے میں یہ آیا کہ یہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن جو صدقہ کہلاتا ہے ہمارے یہاں، وہ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر کوئی مال نکالنا، یہ کہلاتا ہے،
یہ صدقہ بطور خاص ہے۔ اور بہت اچھی بات آپ نے کہی، اپنے آپ کو، دوسروں کو اپنی تکلیف شر سے بھی بچا لینا، یعنی ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ فرمایا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل صدقے کے حوالے سے جو حدیث ہے، بلکہ اس میں فرمایا گیا نا، ہر ایک کے اوپر ہی صدقہ ہے، کسی نہ کسی طرح ہی، اور نیکی کی دعوت دینا یہ بھی صدقہ، برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ، اور اپنے آپ سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک سوال میسج کے ذریعے آیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی ہم میسجز میں لکھتے ہیں تو SAW لکھ دیتے ہیں، اور صحابہ کا نام آتا ہے تو ہم RZ وغیرہ بنا دیتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، کیا ہے؟
بالکل گناہ ہے یہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اس طرح SAW لکھ دینا،
جی،
یا جو ہے وہ سلام لکھ دینا یا سعاد لکھ دینا، یہ سب ناجائز و حرام کام ہے، اس سے توبہ کرنا ہوگی۔ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی آئے تو درود پاک پڑھا کریں، درود پاک لکھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دونوں جہاں کے اندر حاصل ہوں گی۔ لوگ اس میں فقط خامہ خواہ کی سستی کے اندر مبتلا ہو،
صحیح بات ہے،
یعنی لمبے لمبے میسج لکھیں گے، بڑی بڑی کتابیں لکھیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن پتہ نہیں شیطان ان کے اوپر کیسا وار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جن پر درود پاک ہم لکھیں بھی جن کے نام نامی کے ساتھ, تو جب تک وہ درود پاک کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے, رحمتیں اس پر بھیجتے رہیں گے. تو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو رہی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو بندہ درود پاک پڑھے. درود پاک پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ہے. بہرحال سلام لکھنا, صوت لکھنا, ایس اے ڈبلیو وغیرہ لکھنا یہ ناجائز و حرام ہے,
یہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی اب فیس بک پہ بھی جب لائیو جاتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں دینی پروگرام کے بطور خاص بات کریں, تو وہاں کمنٹس بھی اسی طرح کے کچھ آ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ ایک ہی بندہ بسوں کا دس دس کمنٹس بھی لکھ رہا ہے, ایک ہی آدمی اتنے لکھ رہا ہے, لیکن درود شریف لکھنے کی بات ہو یا اس طرح تو وہاں نہیں لکھتے عام طور پہ,
بس سستی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور اچھا یہ لکھنا بھی کوئی چاہے تو, اب میسیجز کی بات ہوئی ہے یا کمنٹس میں کوئی لکھ رہے ہیں, تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رومن میں لکھیں گے یا اس کی جگہ کوئی اس کا متبادل ان پر سلام ہو, اس طرح کی کوئی جواب؟
جی اب یہ مارکۃ العرا مسئلہ ہمارے زمانے کے اندر ہو گیا ہے.
جی
بعض لوگوں نے عجیب و غریب اس کے معنی ہماری طرف سے بنا دیے ہیں اور یوں کہہ دیا ہے کہ ماشاء اللہ انشاء اللہ السلام علیکم لکھنا دارالافتاء سنت نے ناجائز و حرام قرار دے دیا ہے.
ماشاء اللہ. اور اس طرح
یہ چیزیں ہم نے ناجائز و حرام قرار نہیں دی. اس کو نہ صرف ہم نے منع کیا ہے, ہماری طرف سے اس کی ممانعت ہے کہ نہیں لکھنا چاہیے, اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرے کلمات لکھے جائیں یا اس کو عربی جو رسم الخط ہے اس کے مطابق لکھا جائے. یہ ہمارا بھی فتویٰ ہے اور اسی سے ملتا جلتا فتویٰ جو ہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور شریف کا بھی ہے, وہاں سے بھی اسی طرح کا فتویٰ جاری ہوا ہے. تو ناجائز و حرام تو ہرگز ہم نے اس کو نہیں کہا.
قرآن
کی آیات جو ہیں اس کے حوالے سے یہی حکم ہے.
ٹھیک ہے.
تو بڑے بڑے اہل علم جو ہے ان کے پاؤں پسل جاتے ہیں ایسے مقامات پر. تو دارالافتاء علیہ سنت کے فتوے کو ذرا غور سے پڑھ لیا جائے تو یہ اشکالات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باقی رہا یہ تو اس میں یہی ہے کہ درود پاک جس طرح عربی رسم الخط کے اندر لکھا جاتا ہے اسی انداز میں یہ لکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی. مزید سوالات پوچھ لیتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ مجھے میری شاپ ہے, مجھے وہاں سے کچھ پیسے کسی کے گرے ہوئے ملے ہیں, ان کے لیے ان کو میں کس جگہ پہ خود استعمال کر سکتا ہوں یا میں کیسے کروں, کس کو دوں؟ وہ
گرے ہوئے پیسے ملے ہیں خود استعمال کرنے کا, یہ تو یہ کیا کہتے ہیں حضرت؟
دیکھیں اگر تو اٹھائے ہی اس نیت سے تھے کہ میں اس کو استعمال کر لوں گا تو یہ غصب ہو گیا.
اچھا.
اور اب تو لازم ہے کہ آپ اس بندے کو ڈھونڈیں گے جس کی وہ رقم ہے اور اس تک آپ لازمی طور پہ پہنچائیں گے. اور اگر آپ نے اٹھائے اس لیے تھے کہ جس کے ہیں اس تک پہنچائیں گے, یعنی مثال کے طور پہ اپنی نیت سے اٹھائے تھے تو تلاش کر کے پہنچانے ہیں, اور کسی صورت وہ بندہ ملتا ہی نہیں ہے تو اب کسی شرعی فقیر کو صدقہ کرنا ہے.
صحیح.
اور اس لیے اٹھائے تھے کہ مالک تک پہنچا دیں گے تو اب ڈھونڈیں, نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں یہ اجازت ہے کہ یا تو شرعی فقیر کو دیں یا آپ چاہیں تو مسجد کے اندر دے دیں, مدرسے کے اندر دے دیں, اور واقعی خود شرعی فقیر ہیں تو پھر خود بھی رکھ سکتا ہے ورنہ نہیں رکھ سکتا.
یہ یعنی اگر اپنے لیے نہیں اٹھائے تھے, مالک کو تلاش کرنے کے لیے.
جی
ٹھیک ہے. یہ بہت اہم فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے. بعض کیا کہتے ہیں کہ یہ اٹھا لیے تو کہتے ہیں چلو آدھے مسجد کے آدھے میرے ہو گئے, شروع سے ہی یہی نیت ہوتی.
تو باطل نیت ہے. اپنی نیت سے اٹھائیں تو اب تو مالک تک پہنچانا ہی پڑے گا, یعنی تلاش کرنا پڑے گا, نہیں ملتا تو پھر شریف فقیر کو صدقہ کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے, یعنی اگر اپنی نیت سے اس نے اٹھائے ہیں تو پھر شریف فقیر تک پہنچیں گے, اور اگر ویسے شروع سے ہی اگر اٹھا لیے تھے مالک تک پہنچانا ہے اور اب مالک نہیں ملا تو اب اس کو مسجد میں یا کسی نیکی
مدرسے میں دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. مزید سوال.
مفتی صاحب سے سوال ہے میرا کہ اگر کوئی مؤذن صاحب اذان کی جو الفاظ ہیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو کیا اذان ان کی ہو جائے گی؟
ان کو سکھائیں, ان کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں لے کے آئیں اور کسی قاری صاحب کے پاس, کیونکہ بعض اوقات ہم سننے والے بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا حضرت کہ پتہ وہ ہو سکتا ہے صحیح ادائیگی کر رہے ہوں, درست ہی پڑھ رہے ہوں, لیکن سننے والے کے اپنا گمان ہے کہ اذان ایسے ہونی چاہیے, کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ بالکل اذان غلط ہی دیتے ہیں کہ جس سے معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے یا کلمات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کو چینج کیا جائے گا, اس کو تبدیل کیا جائے گا. جس کے تلفظ ٹھیک ہوں اسی کو مؤذن رکھا جائے گا, لیکن بات وہی ہے کہ واقعی وہ غلط ہوں. بعض اوقات لوگ امام کی قراءت جو ہوتی ہے اس کو بھی غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تلفظ غلط ادا ہو رہا ہے, حالانکہ اپنی غلطی ہوتی ہے تو کسی اچھے قاری کے حوالے سے کسی اچھے قاری کو سنا دی جائے اذان یا تلاوت اس کی, پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے.
ٹھیک ہے. مزید سوال.
سوال پوچھنا ہے صدقہ کن لوگوں پر حرام ہے؟
ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کو کیا کہنا چاہیے؟
جی، صدقہ کن لوگوں پر حرام، کن کو صدقہ نہیں دے سکتے؟ اب انہوں نے بھی مطلق نہیں پوچھا ہے.
اب دیکھیں، صدقہ واجبہ ہے تو یعنی زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے تو پھر آپ انہی افراد کو دے سکتے ہیں کہ جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے. شریف فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں. باقی ان کے علاوہ جو ہے وہ آپ جو سات مصارف ہیں زکوٰۃ کے ان کو آپ دے سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں دے سکتے. ویسے قرآن میں 8 بیان ہوئے لیکن ایک اس میں سے منسوخ ہے، اور 7 مصارف کو دیے جا سکتے ہیں، یعنی 7 جگہ ہیں جہاں پہ اسے دیا جا سکتا ہے. اللہ کی راہ کے اندر کوئی سفر کر رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، قرض مقروض ہے کوئی، اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے قرض ادا کر سکے وہ. تو بہرحال ہمارے یہاں جو عام ہوتے ہیں وہ عام طور پہ شریف فقیر یا مسکین کو یہ دیا جاتا ہے، تو ان کے علاوہ پھر کسی اور کو نہیں دے سکتے جبکہ وہ صدقہ واجبہ ہو.
واجبات کو سادات وغیرہ اور
سادات کو بھی نہیں دے سکتے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ وہ شریف فقیر کے زمرے کے اندر نہیں آتے. اور صدقہ نافلہ ہے تو صدقہ نافلہ ہر ایسی جگہ پر دے سکتے ہیں کہ جہاں صدقہ دینا درست ہو. وہ سادات کرام کو بھی دے سکتے ہیں،
ٹھیک،
اور وہ کسی ایسے شخص کو بھی دے سکتے ہیں کہ جو مستحق ہے، اگرچہ کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے.
ٹھیک ہے، رکوع سے کھڑے ہوئے تو امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو کہ کیا کیا کلمات پڑھنے چاہیے اس میں؟
مقتدی کو اس میں جو پڑھنا ہے پیچھے جو موجود ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ربنا لک الحمد، یہ کم سے کم جملہ ہے کہ جو وہ کہہ دے،
ٹھیک ہے.
اور اگر اس کی جگہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد تو یہ اس سے بہتر ہے، اور یوں کہتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد تو یہ اس سے بھی بہتر ہے.
ٹھیک ہے، سب سے بہتر یہ
بہتر یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہے تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے.
یعنی دو کا اضافہ کرے، اللہم اور واو کا، واو کا اضافہ کرے تو سب سے بہتر. ویسے عام جو نارمل ربنا لک الحمد پڑھیں تو بھی
تسبیح ادا ہو جائے گی اس کی.
ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟
مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے پاس خاک مدینہ ہے، اس کا استعمال ہم کس جگہ پہ کر سکتے ہیں؟
خاک مدینہ کا استعمال
تو جس طریقے سے چاہیں ادب والا استعمال کر سکتے ہیں، آنکھوں میں اس کا سرما بھی لگا سکتے ہیں، سر پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں، زخم ہے تو زخم پر بھی اس انداز میں لگا سکتے ہیں کہ شفا کی نیت ہو، تندرستی حاصل ہو. تو جو بھی ادب والا استعمال ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، کچھ یہاں سے بھی سوالات میسیجز کے ذریعے آئے ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے. ابھی ہم نے شادی کے حوالے سے کچھ وہ ذکر کیا تھا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کی نہیں ہے، دو بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہے، کوئی کسی طرح کا مذائقہ ہے؟
کوئی مذائقہ نہیں ہے جبکہ شرعاً اور کوئی خرابی اس کے اندر نہ ہو.
ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ مسجد میں خاتون جو ہے وہ سفر کی حالت میں ہے تو اب نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو اپنی تو پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جا کر؟
دیکھیں یہ ہے کہ اگر تو سفر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز کے وقت میں نہیں پہنچ سکتی، یا جہاں میں نے پہنچنا ہے کسی گھر کے اندر تو وہاں میں نماز کے وقت میں نہیں پہنچ سکوں گی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد کے کسی حصے میں نماز ادا کرے. اور لوگ عام طور پہ اس کے لیے اہتمام کر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
یعنی اگر اس کا اپنا محرم ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے خود ہی پردے کا کوئی اہتمام کر دے گا، ورنہ دوسرے لوگ بھی عام طور پر پردے کا اہتمام کر دیتے ہیں. تو مسجد کا جو مین حصہ ہے، اگر عورتوں کے لیے جگہ نہیں بنی ہوئی نماز کی تو پھر اس کے اندر اس انداز میں نماز پڑھے کہ اس کی بے پردگی نہ ہو.
ٹھیک ہے، بعض مسجدیں بھی بڑی ہوتی ہیں تو کسی ایک طرف کونے میں
پڑھنے کی تو کوئی حرج نہیں ہوگا،
آسانی ہو جاتی ہے اس میں. جی مزید سوال؟
مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ ہم کم از کم صدقہ جو نفلی ہوتا ہے وہ کہاں تک یعنی کتنا دے سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے مزید.
جی میرا سوال یہ حضور کہ جب اکثر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، جب میں نماز میں تحیات میں بیٹھتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے اور ایک دم سے نیند کھلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کہاں تک پہنچوں. اس حالت میں کیا مجھے سجدہ صاف کرنا ہے یا میں کیا کروں؟ رہنمائی فرمائے.
ٹھیک ہے، صدقے کا سوال کافی ڈیٹیل سے دو تین سوالات آئے ہیں، اور مفسر نے صدقہ واجبہ صدقہ نافلہ دونوں کی تقسیم اور ان کے مصارف کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. یہ جو دوسرے بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحیات میں بیٹھتا ہوں تو نیند آ جاتی. اب نیند آتی ہے تو پھر جیسے ہی اچانک پتہ لگتا ہے تو پھر مجھے یاد بھی نہیں رہتا میں کہاں پہنچا تھا، اور اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو کیا کرنا کیا چاہیے ان کو؟
ان کو کرنا یہ چاہیے کہ
توجہ سے
کریں, نماز میں توجہ رکھا کریں. اور یہ تو بہرحال ہوتا ہے کہ بعض اوقات نماز بندہ پڑھتا ہے تو سجدے میں نیند آ جاتی ہے, سجدے میں نیند آ جائے تو بہرحال اس پر تو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے, ملائکہ کے اوپر فخر فرماتا ہے, مباحات فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو ہے اس کا جسم زمین پر ہے اور روح میرے پاس موجود ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن واقعی جب کہ نیند آ گئی ہو,
ایسا غلبہ ہو قصدن اس طرح کی چیزیں نہ لیں
تو پہلے سے اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نیند نہیں آئے گی. بہرحال جب بھی آنکھ کھلے تو پھر آگے نماز کو کنٹینیو کرنا ہوگا. وہ امام کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اتنا سو گیا کہ پورا رکن اس کا نکل گیا, تو اس کو وہ رکن ادا کرنا ہے اور امام کے پیچھے پیچھے اس نے چلنا ہے پھر.
ٹھیک ہے. اور احتیاطاً اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ سجدہ صاحب, یہ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں سجدہ صاحب احتیاطاً کرنے کے حوالے سے, تو اس میں کوئی فرق ہے؟ امام سجدہ صاحب احتیاطاً کرے تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یا مقتدی اپنا تنہا پڑھنے والا اکیلے نماز؟
دیکھیں, امام کرے یا مقتدی احتیاطاً سجدہ صاحب کرے, دونوں میں اس اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
بلا وجہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے, لیکن نماز اس کی ہو جائے گی. البتہ امام کے حوالے سے یہ فرق ہے کہ اگر امام نے کسی ایسی بات پہ سجدہ صاحب کیا ہے کہ جو اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں کرتی تھی, اس کے پاس سجدہ صاحب تھا نہیں اور اس نے احتیاطاً سجدہ صاحب کر لیا اور تھا اس کے اوپر نہیں ہے, تو پھر اس میں یہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق جو مقتدی پیچھے نماز میں بعد میں شامل ہوئے ہیں, جن کو مسبوق کہا جاتا ہے,
کچھ رکھتے رہے,
کچھ رکاتے رہ گئی ہیں, ان کی پھر نماز نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
ان کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی, باقی جو ویسے ہی پڑھ رہے شروع سے ان کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اور یہ لہذا امام کو چاہیے کہ بالکل کنفرم ہو, اور یہ مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے کہ کہاں سجدہ صاحب اسے کرنا ہے اور کس جگہ پہ اسے سجدہ صاحب نہیں کرنا. مدنشان کے ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے گا, اور انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مدنی چین دیکھتے رہیے, مدنی چین کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی